پروگرام نور الہی کی جانب سے آپ کی خدمت میں آداب عرض کرتی ہوں۔ میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ خداوند میں ضرور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، ویسے تو ہم ہر ایک شعبے میں کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہی ہیں، لیکن جب کوئی شخص کسی چیز کو خاص طور سے متعارف کراتا ہے تو اس کی حقیقت اور جمال میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اب ہم جب کلام کا مطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کے تعارف پر غور کریں۔ تو لیجئے، آپ کی خدمت میں پیش ہے کلام سے متعلق یہ تعارفی پیغام، لیکن اس نغمے کے بعد۔
یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں، یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں قوت پاتے جائیں گے، برکت پاتے جائیں گے، قوت پاتے جائیں گے، برکت پاتے جائیں گے، یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں، یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں۔ یشو چشمہ راحت کا، یشو تارا منزل کا، سب کو پاس بلاتا ہے، یشو چشمہ چاہت کا، یشو چشمہ راحت کا، یشو تارا منزل کا، سب کو پاس بلاتا ہے، یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں، یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں۔ میرا دل ایک مندر ہے، یشو دل کے اندر ہے، یشو ایک سمندر ہے، ہر دم بہتا رہتا ہے، میرا دل ایک مندر ہے، یشو دل کے اندر ہے، یشو ایک سمندر ہے، ہر دم بہتا رہتا ہے، یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں، یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں۔ شبنم گرتی ہے، وہ دلوں کو بھرتی ہے، ہم کو تازہ کرتی ہے، خوشبو سی بکھرتی ہے، روح کی شبنم گرتی ہے، وہ دلوں کو بھرتی ہے، ہم کو تازہ کرتی ہے، خوشبو سی بکھرتی ہے، یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں، یشو کے لہو میں، پاک لہو میں قوت پاتے جائیں گے، برکت پاتے جائیں گے، قوت پاتے جائیں گے، برکت پاتے جائیں گے، یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں، یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں، یشو کے لہو میں، اس کے پاک لہو میں۔
ایک ضروری اطلاع سنیے، اگر آپ کے دل میں خدا کے کلام کو سننے سے اس کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوا ہے تو آپ کی فرمائش پر ہم آپ کو بطور تحفہ ایک بائبل مقدس بھیج سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ ایک خط کے ذریعے اس کی فرمائش کریں اور اپنا نام اور پتہ صاف صاف لکھ کر بھیجیں۔
خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں، سلام قبول فرمائیے۔ خدا کرے آپ خوش خرم اور خیرافیت سے ہوں۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے تمام عزیز داروں کے لیے بھی میری یہی نیک خواہشات ہیں۔ سامعین، ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارا یہ پروگرام برابر سن رہے ہیں، کیونکہ روزانہ آپ کی طرف سے موصول ہونے والے خطوط اس بات کا ثبوت ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ میں آپ کے لکھے ایک ایک لفظ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ پڑھتا ہوں، اس لیے کہ آپ کا لکھا ایک ایک لفظ میری بڑی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہمارے کئی بھائی بہنوں نے جگہ جگہ سے ہمیں یہ لکھا ہے کہ ان کو یہ پروگرام بہت پسند ہے، وہ بلا ناغہ اسے سنتے ہیں۔ وہ اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ انہیں یہ پروگرام اتنا زیادہ پسند ہے کہ وہ کچھ پروگرامز کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ اگر دوبارہ وہ پروگرام نشر نہیں کیے جا سکتے تو ان کے نوٹس بھیج دیں تاکہ ہم ان کے ذریعے دوبارہ ان باتوں پر غور کر سکیں۔ آگے انہوں نے بائبل شریف کی بھی فرمائش کی ہے۔ میرے بھائی، ہم ایسے سبھی بھائی بہنوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان کی فرمائش کو ضرور پورا کریں گے، لیکن افسوس کہ دنیا میں ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا اور اس کے دین کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے۔ انہیں صرف عیش و عشرت اور دنیا داری سے ہی مطلب ہے۔ ہم انجیل شریف کی آخری کتاب مکاشفے کے دوسرے باب کی چوتھی آیت میں ایک بڑی عجیب بات پڑھتے ہیں۔ وہاں پر خداوند تعالیٰ اپنے کلام میں یوں فرماتا ہے، مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ سامعین، خداوند تعالیٰ لوگوں کی بے وفائی برداشت نہیں کرتا، کیونکہ اس نے انسان کو بڑے پیار سے بنایا ہے۔ اس نے اگر کسی سے پیار کیا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ جی ہاں میرے بھائی، لیکن اس انسان نے اس سے محبت نہیں کی اور اپنے رشتے کو اس سے بالکل منقطع کر لیا۔ اس لیے آج خدا کو لوگوں سے بڑی شکایت ہے۔ اسے شکایت ہے ان لوگوں سے جن کے دل میں اس کی محبت نہیں۔ اس کو شکایت ہے ان لوگوں سے جن کو روزہ نماز اور دعا بندگی کی عادت نہیں۔ خدا کو شکایت ہے ان لوگوں سے جن کو اس کے کلام کی چاہت نہیں۔ خدا کو شکایت ہے ان لوگوں سے جن کی زندگی میں اس کی اطاعت نہیں، اور خدا کو شکایت ہے ان لوگوں سے جن کی زندگی میں اس کی عبادت نہیں۔ میرے پیارے بھائی بہن، آج خداوند تعالیٰ کو نہ صرف لوگوں سے شکایت ہے بلکہ حضرت سلیمان کی مثال کے مطابق اس کو کچھ باتیں بالکل پسند نہیں۔ پانچ باتیں ہیں جو خدا کو بالکل پسند نہیں، اور وہ باتیں ہیں اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، گنہگار ہاتھ، ہیلے باز دل اور آوارہ پاؤں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو باتیں خداوند تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، وہی باتیں آج لوگوں کی زندگیوں میں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ میرے پیارے بھائی بہن، اس لیے خداوند تعالیٰ مکاشفے کی کتاب کے دوسرے باب کی چوتھی آیت میں نہ صرف یہ فرماتا ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، بلکہ پانچویں آیت میں وہ یہ بھی فرماتا ہے، خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر۔ سامعین، خداوند تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی پر خیال کریں، یعنی اسے جانچیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نیک عمل شروع کر دیں۔ لیکن نیک عمل ہے کیا؟ ویسے تو نیک اعمالوں کی ایک لمبی فہرست تیار کی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال ہم یہاں پر اعمالوں کی تشریح زبور شریف کے پہلے باب کی ابتدائی دو آیتوں سے کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ آپ بھی ان آیتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹہ بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن و رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ میرے پیارے بھائی بہن، اگر ہم ان باتوں کو جو ابھی ہم نے پڑھی اپنی زندگی کا طرز عمل بنا لیں تو ہم یقیناً خداوند تعالیٰ کے منظور نظر بن سکتے ہیں۔ سامعین، اگر آپ نے خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا فن سیکھ لیا ہے تو یقین کیجئے کہ آپ نے زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا ہے۔ یہ فن ہمارے اندر تب تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کے کام کو اپنی زندگی میں عملی جامہ نہ پہنائیں۔ سامعین، تو پھر کیوں نہ ہم اس وقت یہ دعا کریں کہ وہ نہ صرف ہم سے اپنے کلام کے ذریعے بات کرے بلکہ اس پر چلنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک چھوٹی سی دعا مانگتے ہیں۔ خدا رب العزت، پاک پروردگار، ہماری تجھ سے دعا ہے کہ تو ہمیں نیک اور صداقت کے راستے پر چلنے کی توفیق بخش، اپنے کلام کے ذریعے ہماری رہنمائی اور ہدایت فرما، مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ سامعین، اب ہم آپ کی خدمت میں حزقیل نبی کی کتاب کے 28 باب کو رکھتے ہیں۔ اس باب میں ہم دو باتیں دیکھیں گے، سور اور سیدا کے عمرہ اور بادشاہ پر خدا کا غضب۔ اس پیشن گوئی میں ان علاقائی حکمران کی پشت میں دنیا کا حاکم، جس کو ابلیس کہتے ہیں، وہ بھی دکھائی دے گا۔ تو لیجئے پہلے اس 28 باب کو سماعت فرمائیے اور 27 باب کی طرح ہم اس میں بھی جتنی آیتیں پڑھ سکیں گے پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ان کی تشریح دیکھیں گے۔ یہاں پر اس طرح لکھا ہوا ہے، پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد، والی سور سے کہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تیرے دل میں گھمنڈ سمایا اور تو نے کہا میں خدا ہوں اور وسط بحر میں الہی تخت پر بیٹھا ہوں، اور تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا ہے، اگرچہ تو الہ نہیں بلکہ انسان ہے، دیکھ تو دانیل سے زیادہ دانش مند ہے، ایسا کوئی بھید نہیں جو تجھ سے چھپا ہو، تو نے اپنی حکمت اور خرد سے مال حاصل کیا اور سونے چاندی سے اپنے خزانے بھر لیے، تو نے اپنی بڑی حکمت سے اور اپنی سوداگری سے اپنی دولت بہت بڑھائی، اور تیرا دل تیری دولت کے باعث پھول گیا ہے، اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا، اس لیے دیکھ میں تجھ پر پردیسیوں کو جو قوموں میں ہیبت ناک ہے چڑھا لاؤں گا، وہ تیری دانش کی خوبی کے خلاف تلوار کھینچیں گے اور تیرے جمال کو خراب کریں گے، وہ تجھے پاتال میں اتاریں گے اور تو ان کی موت پر مرے گا جو سمندر کے وسط میں قتل ہوتے ہیں۔ کیا تو اپنے قاتل کے سامنے یوں کہے گا میں الہ ہوں، حالانکہ تو اپنے قاتل کے ہاتھ میں الہ نہیں بلکہ انسان ہے، تو اجنبی کے ہاتھ سے نامختون کی موت مرے گا، کیونکہ میں نے فرمایا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ سامن، یہاں پر اچھا ہوگا کہ ہم اس عبارت کو روکیں اور ہم اس کی تشریح میں جائیں، بعد میں اگر ہمیں وقت ملا تو ہم کچھ عبارت اور پڑھ سکیں گے۔ پہلی آیت سے اس کی تشریح پر غور کرتے ہیں۔ سامن، ایک بار پھر خدا کا کلام حزقیل نبی پر نازل ہوتا ہے۔ اس بار انہیں دو پیغام ملتے ہیں، ایک پیغام سیدا کے عمرہ کے لیے اور دوسرا سور کے بادشاہ کے لیے۔ اس حکومت کی پشت پر، جو ایک تجارتی مرکز اور ایک بڑا سیاست کا مرکز ہونے کے ساتھ طاقتور تھا، ایک اور حکمراں کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ دنیا کی ساری حکومتوں پر قابض ہے۔ یہ شخصیت ابلیس کی ہے۔ جی ہاں میرے بھائی، یہ شخصیت ابلیس کی ہے جو ساری دنیا پر قابض ہے۔ اس نے تمام دنیا کی سلطنتیں حضور کریم جناب سیدنا مسیح کو دینے کی پیشکش کی، جب اس نے بیابان میں انہیں آزمایا۔ جناب لوقا نے اس پیشکش کو اپنی انجیل کے چوتھے باب کی پانچویں آیت سے لے کر ساتویں آیت تک وہاں پر قلم بند کیا ہے۔ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں، اور ابلیس نے انہیں اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں، اور اس نے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ پس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ سمین، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو ایسی پیشکش ملے تو آپ کیا کریں گے؟ میرے پیارے بھائی بہن، سیدنا مسیح نے اس پیشکش کو رد کر دیا، اس لیے نہیں کہ اس کی ملکیت کو نہیں مانا۔ سیدنا مسیح جانتے تھے کہ ابلیس کے پاس حکومت ہے، بلکہ اس لیے کہ ایک وقت آئے گا جب وہ آسمانی بادشاہت کو خود قائم کریں گے۔ سمعین، آج بھی ابلیس تمام طاقتوں کا شہزادہ ہے، ابلیس ہی تمام حکومتوں کی پشت پر آج بھی حکومت کرتا ہے۔ سمعین، یہاں ایک طرح سے مخالف مسیح کی تصویر ہے۔ دراصل کتاب مقدس جو کچھ مسیح مخالف کے بارے میں کہتی ہے، اسے پورا کرنے کے لیے دو کی ضرورت ہے۔ لیکن یوحنا کہتے ہیں کہ مسیح مخالف کے موافق بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے۔ ایک مسیح مخالف سیدنا مسیح کا انکار کرے گا، دشمنی کرے گا، اور دوسرے مسیح مخالف ان کی نقل کریں گے۔ ایک مذہبی حکمراں ہوگا اور ان میں ایک سیاسی حکمراں ہوگا۔ حزقیل نبی یہاں ایک مثال لگتے ہیں۔ سمعین، خلیفہ ابلیس کے بارے میں اس طرح کہا گیا ہے، اس لیے کہ تیرے دل میں گھمنڈ سمایا اور تو نے کہا میں خدا ہوں۔ اس لیے کہ تیرے دل میں گھمنڈ سمایا اور تو نے کہا میں خدا ہوں۔ ایسی ہی بات مسیح مخالف بھی کہنے جا رہا ہے۔ جناب پولس مخالف مسیح کے لیے یوں فرماتے ہیں، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ یہ تھسلونیکیوں کے دوسرے خط کے دوسرے باب کی چوتھی آیت ہے۔ یہ ایک بار پھر سنیں، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائی بہن، خدا فرماتا ہے تو انسان ہے، الہ نہیں، حالانکہ تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا ہے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، دیکھ تو دانیل سے زیادہ دانش مند ہے، ایسا کوئی بھید نہیں جو تجھ سے چھپا ہو۔ میرے بھائی، یہاں ایک اور حوالہ دانیل نبی کا ہے۔ دانیل نبی اور حزقیل نبی، آپ کو یاد ہوگا، ایک ہی دور میں تھے۔ حزقیل نبی کے دل میں دانیل کے لیے بڑی ہی عزت تھی، یہ بابل میں وزیر اعلی کے عہدے پر تھے، جبکہ حزقیل اسیری کے درمیان تھے اور تبلیغی کام انجام دے رہے تھے۔ ان کا کام کافی مشکل تھا۔ سامعین، حزقیل نبی حضرت دانیل کے دانشمند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جی ہاں، حضرت دانیل کی دانشمندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سور کا یہ عمرہ دانشمند اور پھرتیلا تھا۔ ان دنوں سور میں دانشمندوں کی کمی نہیں تھی۔ اب میں یہ یقین کرتا ہوں کہ یہ سور کا عمرہ مخالف مسیح کے مذہبی حکمراں ہونے کے پہلوؤں کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ اسرائیل سے آیا ہے۔ مسیح مخالف جو کہ سیاسی حکمراں ہے، وہ دنیا کی بحری قوموں میں سے ہے۔ اس کا وزیر اعلی اور مشیر ایسی ملکی زمین سے وابستہ ہے جس طرح کے دانیل بابل میں اور حضرت یوسف مصر میں سیاسی حکمرانوں کے وزیر اعلی اور مشیر تھے۔ میرا خیال ہے کہ مخالف مسیح کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے۔ اب ہم ایک اور موضوع پر غور کریں گے اور خدا کے قہر کو بادشاہ پر نازل ہوتے دیکھیں گے۔ گیارہویں آیت میں لکھا ہوا ہے، خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ سامعین، نبی بار بار ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ یہ کلام ان کا نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہے۔ وہ خدا کے کلام اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ سامعین، آپ نے سور کے شہر پر نوحا و ماتم دیکھا، اس کے عمرہ پر نوحا ہوتے دیکھا، اب اس کے بادشاہ کے اوپر ماتم دیکھیں گے۔ ہم اس وقت سور کے مقامی راجاؤں کا ذکر نہیں کریں گے۔ اس وقت راجا ہونا اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈالنا تھا، سر پر تاج رکھنا ایسا ہی تھا جیسے کہ کانٹوں کے بستر پر سونا۔ سامن، بادشاہت اور بادشاہ کی پشت پر شیطان تھا۔ حزقیل نبی کی کتاب کا 28 باب کتاب مقدس کا ایک ایسا باب ہے جو شیطان اور برائیوں کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ یہ دونوں وجود میں کیسے آئے۔ میں اس پر زور نہ دے کر یہ چاہوں گا کہ اس کلام کو غور سے سنیں۔ بارہویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اے آدمزاد، سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے یہ کہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے۔ اے آدمزاد، سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے یہ کہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے۔ سامعین، خداوند خدا نے شیطان کو خاتم الکمال دانش سے معمور اور حسن میں کامل بتایا ہے۔ وہ ڈراؤنا نہیں ہے جیسا کہ عام طور سے لوگوں کا خیال ہے۔ کتاب مقدس شیطان کی شبیہ کو ہیبتناک نہیں بتاتی ہے بلکہ شیطان کو حسن میں کامل بتاتی ہے۔ اگر آپ اسے دیکھیں تو شاید ہی اس کے مقابل کوئی دوسرا حسین آپ کو ملے۔ اس کی اور اس کے کارندوں کی یہ سنت ہے کہ یہ اچھے اچھوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ جناب پولس رسول شیطان کے ان کارندوں کے بارے میں فرماتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغابازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں، اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ پس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ سامعین، 13 اور 14 آیت میں شیطان کی تمام صفتوں اور اس کی شان و شوکت کا ذکر ہے۔ یہ تمام باتیں شاہ سور میں موجود تھیں۔ شیطان کی پہنچ آسمان تک تھی۔ 15 آیت غور طلب ہے، یہاں لکھا ہے، تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راو رسم میں کامل تھا جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راو رسم میں کامل تھا جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ سامعین، شیطان کا کام خدا کے تخت کی حفاظت کرنا تھا۔ پیدا کی ہوئی چیزوں میں اس کا مرتبہ سب سے اعلیٰ تھا۔ سامعین، وہ کیا بات تھی جس کے باعث خدا نے اس کو آسمان سے نیچے گرا دیا؟ اس بات کو حزقیل نبی نہیں بتاتے، لیکن یسعیاہ نبی لوسیفر کے زوال کے اسباب کو اپنی کتاب کے 14 باب کی 12 آیت سے 15 آیت تک بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ اس کا گھمنڈ تھا جس کی وجہ سے اس کا زوال ہوا اور خدا کے حضور سے نکالا گیا۔ خدا بغاوت نہیں برداشت کر سکتا، بغاوت کرنے والوں پر اس کا قہر نازل ہوتا ہے۔ جی ہاں، خدا کو دو چیزیں بڑی مشکل ہیں برداشت کرنا، اور وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کا گھمنڈ اور دوسرا ہے انسان کی بغاوت۔ شیطان پر بھی خدا کا قہر نازل ہوگا، وہ بھی خدا کا ہی ایک مخلوق ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، خدا ہی اس کو سزا دے گا۔ جس طرح لوسیفر اپنے گھمنڈ میں بھر گیا، اسی طرح حضرت سلیمان، جن کی مثال عقل دانش میں نہیں ملتی، انہوں نے بھی ناراستی کی، اور یہاں بھی ایک اعلی مخلوق نے بے وقوفی کی اور لعنتی ہوئی۔ سامن، مستقبل میں کبھی خدا شیطان کو ختم کر دے گا، اس کا اس دنیا سے وجود ختم ہو جائے گا۔ ہم اس دن کے جلد آنے کی دعا کرتے ہیں۔ 20ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ پر غضب نازل ہوا، لیکن سیدہ پوری طرح سے تباہ نہیں ہوا، جس طرح کے سور پر خدا کا غضب نازل ہوا اور پوری طرح سے نابود ہوا اور دوبارہ وجود میں نہ آ سکا۔ آج تقریباً 2500 سال گزر گئے، سور نیست و نابود ہو گیا، لیکن سیدہ آج بھی وجود میں ہے۔ سامن، خداوند خدا فرماتا ہے، میں بنی اسرائیل کو دوبارہ جمع کروں گا۔ اس کے منصوبے اور پروگرام کو شیطان تبدیل نہیں کر سکتا، نہ ہی اس میں کوئی رخنہ پیدا کر سکتا ہے۔ سامعین، کوئی بھی دینی عالم اس بات سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ خدا ایسا نہیں کر سکتا۔ خدا اسرائیل کے بقیہ کو ضرور بحال کرے گا، اور ہم جو اگر گناہوں میں مبتلا ہیں، ہم جو اگر برے راستے پر گامزن ہیں، خدا ہمیں بھی بحال ضرور کرے گا، بشرطے کہ ہم اس کا دامن مضبوطی سے تھام لیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں۔ خدا ہمیں ہدایت فرمائے، آمین۔ آج کا مطالعہ یہیں پر ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، اب ہم اس پروگرام کے آخری لمحات میں پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا۔ کیا آپ ہمیں ایک پوسٹ کارڈ کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے نہیں نوازیں گے؟ آپ ہمیں ضرور خط لکھیں، ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔ پر ایک بات اور یاد رکھیں، آپ اپنا پتہ صاف اور صحیح لکھیں۔ ہمارا پتہ اس طرح ہے، پروگرام نورِ الٰہی، پوسٹ باکس نمبر 317، لکھنؤ 22601، اتر پردیش۔ ہمارا پتہ ایک بار پھر سن لیجیے، پروگرام نورِ الٰہی، پوسٹ باکس نمبر 317، لکھنؤ 226001، اتر پردیش۔ اور ہاں سامعین، آپ ہم سے ای میل کے ذریعے بھی رابطہ قائم رکھ سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu@twr.in، urdu@twr.in۔ اب آج یہیں پر الوداع، اور خدا حافظ۔